عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرف ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات کی علم میں ہے کہ مرکز آل و سنت والجماعت مامو کانجن جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد باضابطہ پہلا آج درس قرآن ہے میں نے درس قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ تلاوت کی ہے اور چونکہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی مبارک شرح ہے اس حوالے سے میں نے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے جو سورت میں نے تلاوت کی ہے اس سورت کو ام الکتاب کہتے ہیں اور جو حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے اس حدیث مبارک کو ام السنہ کہتے ہیں محدثین کی زبان میں اسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں چونکہ اس حدیث کے ارشاد کا سبب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مبارک ہستی اور مبارک ذات ہے تو جو سورت قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس سورت کا نام ام الکتاب ہے جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس حدیث مبارک کا نام ام السنہ ہے ام کا معنی عربی زبان میں ہمیشہ ماں نہیں آتا امن کا معنی قرآن کریم نے ٹھکانہ بھی بتایا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قرآن کریم نے امن کا معنی اصل اور جڑ بھی بتایا ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ۔ قرآن کریم نے امن کا معنی ماں بھی بتایا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ قرآن کریم نے امن کے کئی معنی بتائے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی بعض حضرات کو عربی زبان کے الفاظ کا ترجمہ نہیں آتا اور اعتراض اہل علم پہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اہل علم پر اعتراضات کرنے سے محفوظ رکھے۔ بالکل ایسے جس طرح عربی زبان میں امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہے، تو عربی زبان میں ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ اوکاڑا ضلع تحصیل دیپال پور سے ایک ڈاکٹر نے فون کیا، پوچھو جی نائی کیوں آیا ہے؟ نائی گنڈ لے کے آیا کہ چاچے بشیر دی کڑی دا ویاہ ہے۔ اب ہمارے یہاں اس کو گنڈ کہتے ہیں، آپ کے ماموں کانجن میں کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اگر نکاح رکھا اور شادی کارڈ چھپوا کے، الفاظ بھی آپ کے، مراد بھی آپ کی، اور اگر آپ نے نائی کو بھجوایا اور اس کے ذریعے پیغام دیا، الفاظ نائی کے اپنے ہیں لیکن مراد یہی ہے کہ فلاں تاریخ فلاں کا نکاح ہوگا، تو دنیا میں دونوں طریقے پیغام کے رائج ہیں، اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، مراد بھی آپ کی، الفاظ بھی آپ کے، بغیر اشتہار کے جلسہ رکھا، الفاظ اعلان کرنے والے کے اور مراد آپ کی ہے، شادی کارڈ چھپوا کے آپ نے نکاح کا دن رکھا اور دوست احباب کو بلایا، الفاظ بھی آپ کے، مراد بھی آپ کی، بغیر شادی کارڈ کے پیغام بھیجا، مراد آپ کی، الفاظ پیغام لے جانے والے کے۔ بالکل اسی طرح نبی اللہ کا پیغام امت کو دیتا ہے، کبھی الفاظ بھی اللہ کے، مراد بھی اللہ کی، اور کبھی الفاظ نبی کے، مراد اللہ کی۔ اگر مراد بھی اللہ کی ہو، الفاظ بھی اللہ کے ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور اگر مراد اللہ کی ہو، الفاظ نبی کے ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، قرآن کو ماننا بھی ایمان ہے، حدیث کو ماننا بھی ایمان ہے، جو قرآن نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو حدیث نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، قرآن ماننا بھی ایمان ہے اور حدیث کو ماننا بھی ایمان ہے، ہم دونوں کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میں وضاحت کے لیے ذرا ایک مثال دے دوں، میں مثال اس لیے دیتا ہوں کبھی بات سمجھانے کے لیے، جب لکھے بھائی وکیل ہے، جب اعلان کیا جائے فلاں وکیل ہے، تو پھر وکیل کو وکالت کرنی چاہیے نا، یہ تو نہیں کیا وکیل اہل بیت لکھیں اور یہ وکالت نہ کرے تو پھر وکیل تو نہ ہوا نا۔ میں اس حوالے سے بھی ایک مثال دیتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا موقف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، یہ پیغمبر کے اہل بیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین داماد۔ میں نے تین اس لیے کہا کہ حضور کی ایک بیٹی ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے جن کا نام زینب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں جن کا نام رقیہ ام کلثوم تھا، نبی پاک کی ایک بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں ہے جن کا نام فاطمہ الزہرا تھا رضی اللہ عنہم۔ نبی کی چار بیٹیاں یہ بھی اہل بیت، نبی کے تین داماد یہ بھی اہل بیت، نبی کے نواسے اور نواسیاں یہ بھی اہل بیت، ہوتے تو تھے ہی نہیں، اس لیے کہ بیٹے پیدا ہوئے بلوغ سے پہلے فوت ہو گئے، حضور کے پوتے نہیں تھے لیکن بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہ اہل بیت میں ہے لیکن ایک موقف اہل تشیع اور رافضیوں کا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اہل بیت تو مانتے ہیں مگر نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ عنہا ہم اور اہل بیت کو مانتے ہیں، نبی کے داماد حضرت علی کو رضی اللہ عنہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، پیغمبر کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما کو لیکن اہل بیت نہیں مانتے، پیغمبر کی عائشہ کو رضی اللہ عنہا نہیں مانتے، سودا کو رضی اللہ عنہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نجران کے عیسائی مناظرے کے لیے، مباہلہ کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی آئے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، حضرت زہرا آئی رضی اللہ عنہا ان کو چادر کے نیچے لیا، حضرت حسن حسین آئے رضی اللہ عنہما ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر نبوت نے اعلان کیا ہؤلاء اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں، پھر نبی نے آیت پڑھی یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، تو یہ لوگ کہنے لگے اگر حضرت عائشہ اہل بیت ہوتی نبی چادر کے نیچے لے لیتے، اگر سودا اہل بیت میں شامل ہوتی، اگر حفصہ اہل بیت میں شامل ہوتی، اگر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن اہل بیت میں شامل، تم بات کو سمجھے نہیں ہو، ارے ایک طرف قرآن ہے اللہ کا فرمان، ایک طرف حدیث ہے یہ بھی پیغمبر کا فرمان، قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث پیغمبر بھی اللہ کا فرمان ہے، میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء، آگے پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ ہے، نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں اللہ تم اہل بیت سے نجاست کو دور کر دوں گا، اللہ نے قرآن کریم میں نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا، اب سوال پیدا ہوتا قرآن نے بیوی کو اہل بیت کہہ دیا، قرآن نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اہل بیت کہہ دیا، سوال یہ تھا اللہ پیغمبر کی بیٹی ان کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت میں ہے یا نہیں، اللہ پیغمبر کے داماد ان کا تذکرہ اس آیت میں نہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہے یا نہیں، اللہ پیغمبر کے نواسے ان کا تذکرہ اس آیت میں نہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہے یا نہیں، اس کے لیے لسان نبوت بولی، فرمایا ہاں ہاں یہ میری عائش میری خاص فاطمہ اہل بیت میں ہے، میرا علی اہل بیت میں ہے، حسنین اہل بیت میں ہے، تو قرآن نے ازواج مطہرات کا اہل بیت کہہ دیا، اور حدیث پیغمبر نے علی فاطمہ حسنین کو رضی اللہ عنہم اہل بیت کہہ دیا، اہل سنت نے کہا ارے قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، ہم نے ازواج مطہرات کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، ہم نے علی فاطمہ حسنین کا اہل بیت مانا حدیث پیغمبر کی وجہ سے، قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، ازواج مطہرات کا اہل بیت نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، نبی کی بیٹی داماد نمازوں کا اہل بیت نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، پیغمبر کی بیٹی داماد نواسے بھی اہل بیت ہیں، ایک کا تذکرہ قرآن میں اور ایک کا تذکرہ حدیث میں، قرآن بھی میرے اللہ کا پیغام ہے اور حدیث بھی میرے اللہ کا پیغام ہے، فرق کیا ہے؟ قرآن وہ پیغام ہے کہ جس میں مراد بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کی، حدیث وہ پیغام ہے کہ جس میں مراد اللہ کی ہے اور الفاظ اس میں نبی کے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں میں سنت والجماعت کا موقع بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اشتہار پہ آپ نے وکیل صحابہ لکھ دیا، میں چلیے اس کی وکالت بھی کر دیتا ہوں، حدیث کے حوالے سے آل سنت کا موقف یہ ہے، قرآن اللہ نے اتارا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے پیغمبر میں نے قرآن آپ کی طرف بھیجا ہے، اِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ میں نے تیرے سینے پہ اتارا ہے، میرے پیغمبر قرآن کی شرح آپ نے کرنی ہے، مامو کانجن کے سنیو ارے قرآن تو اللہ نے نبی پہ نازل کیا ہے، لیکن حدیث پیغمبر اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے،
دیکھیں تو قرآن اللہ نے نبی کو دیا ہے، قرآن کی شرح حدیث نبی نے صحابہ کو دی ہے، پھر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، قرآن چونکہ نبی پہ اترا ہے تو قرآن کی شرح نبی کرتا ہے اور حدیث پیغمبر نبی نے صحابہ کو دی ہے، ارے اس حدیث کی شرح صحابی کرتا ہے، قرآن کی شرح وہ معتبر ہوگی جو نبوت کر دے، حدیث کی شرح معتبر وہ ہوگی جو پیغمبر کا صحابی کر دے، قرآن سمجھ نہیں آتا اگر پیغمبر کے در پہ نہیں جائے گا، حدیث سمجھ نہیں آتی اگر صحابی کے در پہ نہیں آئے گا، جس کم عقل نے کہا مجھے قرآن کافی ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، قرآن کہتے ہیں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ارے حدیث تو قرآن کی شرح ہے جو نبی فرما دے، اور جس نے کہا نہیں نہیں میں صحابہ کو نہیں مانتا مجھے حدیث کافی ہے، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے صحابہ قرآن حدیث میں نے دی ہے لے کر تم نے جانی ہے، پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ با صحابی، ارے جنت میں وہ جائے گا حدیث مجھ سے لے شرح صحابی سے لے، سنت مجھ سے لے شرح صحابی سے لے، دین مجھ سے لے شرح صحابی سے لے، ارے قرآن سمجھ تب آتا ہے جب حدیث پیغمبر کو لے لے، حدیث پیغمبر سمجھ تب آتی ہے اقوال صحابہ کو لے لے، اس لیے اہل سنت کا موقف ہے حدیث پیغمبر بھی حجت ہے، اقوال صحابہ بھی حجت ہے، حدیث پیغمبر بھی حجت ہے، افعال صحابہ بھی حجت ہے، حدیث پیغمبر بھی حجت ہے، فہم صحابہ بھی حجت ہے، حدیث پیغمبر نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، قول صحابی نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، حدیث پیغمبر نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، فعل صحابی نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، حدیث پیغمبر نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، فہم صحابی نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، نبوت کو چھوڑ دے قرآن سمجھ نہیں آتا، صحابی چھوڑ دے حدیث پیغمبر سمجھ نہیں آتی، یہ بات طے شدہ ہے، اس لیے یہ بات چھوڑو، میں نے عرض کیا قرآن اور حدیث پیغمبر کے ساتھ لازم ہے، بلکہ ذوق تازہ میں جملہ اور بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں ہاں ارے قرآن جو لوہے محفوظ پہ تھا تم نے سمجھا، خدا کے احادیث کو دیکھ لے، جبریل قرآن لے کر آیا ہے لیکن قرآن کیسے اترا، امام بخاری کہتا ہے کہ سلسلہ الجرا سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی ہے، قرآن جبریل لے کر آیا ہے، آواز کیا تھی، کہتے مکھیوں کے بن بناٹ کی آواز ہے، پھر مجھے یہ بات کہنے دے کہ جب تک قرآن پیغمبر کی زبان سے نہیں نکلا وہ بن بناٹ ہے، جب تک پیغمبر کی زبان سے نہیں نکلا ارے وہ گھنٹی کے بجنے کی آواز ہے، لسان نبوت سے نکلا ہے، قرآن بنا ہے، لوہے محفوظ میں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا، جبریل لے کر آیا ہمیں معلوم نہیں تھا، صدیق نے بتایا پیغمبر نے بتایا ہے تو مجھے تجھے پتا چلا ہے، نبی نہ پڑھتا ہم قرآن نہ کہتے، پھر مجھے یہ بات کہنے دے، حدیثوں کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لے، حدیث تب بنتی ہے کہ جب محدث کہہ دے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، حدیث تب بنتی ہے محدث کہہ دے ان ابی بکر قال قال رسول اللہ، حدیث تب بنتی ہے محدث کہہ دے ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، ارے قرآن اس وقت تک میرے تیرے لیے قرآن نہیں بنتا جب تک نبی کی زبان حرکت نہیں کرتی، حدیث تیرے اور میرے لیے اس وقت تک نہیں بنتی جب صحابی کی زبان حرکت نہ کرے، تو اس تک قرآن آنے میں لسان نبوت کا محتاج ہے، حدیث تو اس تک آنے میں لسان صحابی کی محتاج ہے، زبان پیغمبر چھوڑ دے قرآن کا وجود نہیں ہے، زبان صحابی چھوڑ دے حدیث پیغمبر کا وجود نہیں ہے، قرآن تب آئے گا کہ جب پیغمبر درمیان میں ہو، حدیث تب آئے گی جب پیغمبر درمیان میں ہو، میں سنی ہوں آج بھی تمہیں کہتا ہوں جامعہ حیدریہ کے قاضی کی جلسے میں نے کہا تھا حضرت حیدری کے جانے پہ تمہیں بھی دکھ ہے مجھے بھی دکھ ہے، تیرا تعلق جذباتی ہوگا میرا تعلق علمی تھا، تیرا جو تعلق ماد ایک جماعت کا ہوگا میرا تعلق نظریے کا ہے، ارے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہے، نظریات نہیں ٹوٹتے جذبات بکھر جاتے ہیں، علم نہیں بدلتا، میں نے وہاں بھی کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں اللہ حیدری کے درجے بلند کر دے، اللہ حیدری کو جنت الفردوس دے دے، لیکن سنیو تم کبھی مایوس نہ ہونا، حیدری کے خلاف کو میں پر نہیں کر سکتا، وہ بڑا تھا حجت اللہ فی الارض تھا امام المناظرین تھا، لیکن تمہیں تسلی ضرور دیتا ہوں اگر راستی نے للکارا میں حیدری تو نہیں ہوں لیکن حیدری کا روحانی بیٹا بلکہ یاد تو رات ہوگا تجھے مایوسی نہیں ہوگی. شیعت بھول جائے کہ حیدری دنیا سے چلا گیا, شیعت بھول جائے جنگوی دنیا سے چلا گیا, شیعت بھول جائے فاروقی دنیا سے چلا گیا. میں آج بھی کہتا ہوں سنی نوجوانوں, میں نے وہاں بھی کہا تھا, پوری جماعت کو کہہ دو اگر اسمبلی میں بیٹھ چھڑی صحابہ کی وکالت تیرے اس نوکر کے ذمے ہے, اگر عوام میں بیٹھ سی صحابہ کی وکالت تیرے خاتم کے ذمے ہے, میدان تیرے ذمے ہے اور جنگ تیرے نوکر کے ذمے ہے. انشاءاللہ توجہ.
ایک منٹ توجہ رکھنا میں نے عرض کیا میں آج گفتگو درس قرآن پہ کر رہا ہوں, یہ تو درمیان میں بات ہی تو بدل گئی. میں یہ کہتا ہوں تم یہ مایوسی چھوڑ دو, مایوسی جرم ہے. امام اہل سنت شیخ سرفراز نور اللہ مرکز و دنیا سے چلے گئے, ان کے جانے پہ قوم نے حضرت شیخ چلے گئے, ہم یتیم ہو گئے, کون کتاب لکھے گا, کون لڑے گا. میں نے وہاں بھی جلسے پہ کہا تھا, میں کہتا ہوں حضرت لاہوری نور اللہ مرکز کا جنازہ اٹھا, لوگ کہنے لگے لاہوری چلا گیا, اب کون آئے گا. بابا غلام غوث ہزاروی آئے, ان نے فرمایا ہاں. میں کہتا ہوں حسین احمد مدنی چلا گیا, نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں شیخ الہند چلا گیا, نہیں آئیں گے. لیکن علامہ غوث ہزاروی نے مذاق میں کہا اب اس بوڑھے پہ گزارا کرنا سیکھو. میں کہتا ہوں میں نے امام اہل سنت کے جنازے پہ کہا تھا, میرے شیخ نے بریلویت کے خلاف قلم استعمال کیا ہے, غیر مقلدیت کے خلاف قلم چلایا ہے, ممادیت کے خلاف قلم چلایا ہے. ارے صدیق کا مزاج پیدا کرو, نبوت دنیا سے چلی گئی ہے. صحابہ رو پڑے, صدیق نے کہا مت رو, ابو بکر جو زندہ ہے ایون کا سدین والا ہائیون دین مٹ جائے صدیق زندہ رہ جائے. نہیں ہو سکتا, صدیق تنہا گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں نکلا ہے. عمر جیسے رضی اللہ عنہ جری صحابی بھی کہنے لگے ابو بکر کیا کرتے ہو, ادھر مرتدین ہے. ابو بکر کیا کرتے ہو, ادھر یمن کا مسئلہ ہے. ابو بکر کیا کرتے ہو, ادھر ایران کا مسئلہ ہے. ہم بھی مدینے سے نکل جائیں گے, ازواج مطہرات کا کیا بنے گا. اور صدیق نے کہا تھا یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وحبار فی الاسلام, جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا عمر کتنا دریز تھا, آج تو نے کون سی بات کہہ دی ہے. پھر صدیق نے اعلان کیا لو منعونی اقادہ لیؤدونم الی رسول اللہ لاخترہم, اگر میں صدیق تنہا زندہ رہ گیا وہ زکات رسی جو صدیق پیغمبر کے دور میں دی آتی اگر نہ دی میں صدیق تنہا جنگ لڑوں گا. سنیوں میں بڑے واضح لفظوں میں اعلان کرتا ہوں حیدری چلا گیا, اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. امام اہل سنت شیخ سرفراز چلے گئے, اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. تم ساتھ دو جنگ میں لڑوں گا, تم نہ دو میں تب بھی لڑوں گا. جب تک رب نے رگوں میں خون رکھا ہم شیعہ کے خلاف اہل سنت کی جنگ لڑیں گے, دفاع صحابہ کی جنگ لڑیں گے, ختم نبوت کی جنگ لڑیں گے, امام ابو حنیفہ کے دفاع کی جنگ لڑیں گے, علماء دیوبند کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے. ان شاء اللہ تم میں ان شاء اللہ جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں بھائی, بولتے نہیں لڑنی چاہیے کہ نہیں. میں ایجنسیوں کی رپورٹیں ٹھیک کرنے کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ تم صبح کے بعد کا بتنگڑ نہ بنانا, میری جنگ سے مراد علمی جنگ ہے. جنگ سے مراد گال سمجھے کہڑی جنگ, دلائل کی جنگ ہے, علمی جنگ ہے. کتنے ہمارے اکابر تم نے قلم کی جنگ لڑی ہے, ہم نے زبان کی جنگ لڑی ہے, دشمن نے اسلحے کی جنگ لڑی ہے. دہشت گرد اس کو کہو انہیں دہشت گرد نہ کہنا, یہ تو خون دے کے آج بھی پرامن ہے, حیدری جیسا بزرگ دے کے آج بھی پرامن ہے, اس کی تم مثال دے سکتے ہو. خیر میں نے عرض کیا بات لمبی ہو گئی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ فاتحہ ام الکتاب ہے, حدیث جبرائیل ام السنت ہے, عنوان ہے نا دین میں. آج میری ام الکتاب پہ بات کرنی ہے, جو درمیان میں بات آ گئی تو میں نے کہا چلیے کہتا چلا جاؤں. ام الکتاب امن کا معنی خلاصہ ہے, امن کا معنی بنیاد ہے, بالکل اسی طرح سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ. میں آج سورۃ الفاتحہ کے عنوان پہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ میرے نوجوان تیری خدمت میں پیش کر دوں گا, اپنے بزرگوں کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تمہیں کبھی الجھن نہیں ہوگی اگر تو قرآن ناظرے نہیں پڑھ سکا, پڑھنا چاہیے, اولاد داخل کرا دے. اگر خود عالم نہیں بن سکا اپنی اولاد داخل کرا دے, اس کو عالم بننا چاہیے. اگر خود قاری نہیں بن سکا اپنی اولاد کو قاری بنا دے, ٹھیک ہے. اگر تو نے ناظر قرآن نہیں پڑھا, ارے مشکل مسئلہ تھا, حفظ قرآن نہیں کیا یہ مشکل مسئلہ تھا, عالم مکمل نہیں بنا مشکل مسئلہ تھا, لیکن میں چند سیکنڈ میں تجھے پورے قرآن کا خلاصہ
بتا بھی دوں گا، سمجھا بھی دوں گا، یاد بھی کرا دوں گا۔ اگر تم چاہو باہر جاؤ اور جا کر کہہ دو، ارے قرآن حدیث کا نام تو کہیں لیں گے لیکن انگلیوں پہ گن گن کے تجھے جو بند کا خاتم دے گا پورے قرآن کا خلاصہ چند لفظوں میں۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ میرے اکابر کی وراثت ہے، علماء دیوبند نے اگر منٹوں کو پھرایا ہے تو گھنٹے بنے ہیں، اگر گھنٹوں کو سمیٹا ہے تو سیکنڈ بنے ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزو کسی نے پوچھا دین کیا ہے، فرمایا دین تین چیزوں کا نام ہے، اطاعت عبادت اللہ کی کر لے، عبادت اللہ کی کر لے، ارے دین یہ ہے، اطاعت پیغمبر کی کر لے، ارے دین یہ ہے، خدمت مخلوق کی کر لے، اللہ کو عبادت سے راضی کر لے، پیغمبر کو اطاعت سے راضی کر لے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لے، دین ہے۔ حضرت شیخ لاہوری نے ارے تین لفظوں میں پورا دین دیا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، دیوبند کا 7 سالہ جلسہ ہوا تو مولانا علی میاں نے کہا دیوبند تین چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 علم، نمبر 2 تقویٰ، نمبر 3 جہاد۔ ارے تین لفظوں میں دیوبندی اب کو بیان کر دیا، جنت کا مسئلہ آیا، قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی اللہ کی قبر پہ اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا ارے تم سے کو پوچھے جنت کیا ہے، لوگ کہیں گے جس میں باغات ہو جنت کیا ہے، حوروں کی لمحان ہو ارے جنت کیا ہے، جس میں نہرے ہو جنت کیا ہے، جس کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہو، لوگ کتنی لمبی تقریر کریں گے۔ مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا اگر کوئی تم سے پوچھے جنت کیا ہے تو میں قاسم ننوتوی کہتا ہوں چھوٹی خدائی کا نام جنت ہے، چھوٹی خدائی کا نام، چھوٹی خدائی کا نام جنت ہے۔ وہ بھی چھوٹی خدائی کیسے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ارے خدا وہ ہے جو کہتے ہو جا تو ہو جائے، جب جنت میں تو جائے گا۔ قرآن کہتے ولکم فیھا ما تشتهی انفسکم ولکم فیھا ما تدعون، جو تو بولے گا وہ ہو جائے گا، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو بولے گا وہ ہو جائے گا، اور جو تو چاہے گا ہو جائے گا۔ خدائی کیا ہے، فرمایا نہیں نہیں لیکن یہ چھوٹی خدائی ہے، تجھے تھوڑی سی جنت، دوسرے کو تھوڑی سی جنت، یہ تو چھوٹی اللہ نے تقسیم کی ہے نا۔ فرمایا حضرت قاسم نروتوی نے ارے چھوٹی خدائی کا نام جنت ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ 4 سیکنڈ میں، میرے سنی قوم کے نوجوان تو یاد کر لے، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ پورے قرآن میں کیا ہے تو کہتے نا پورے قرآن میں اللہ نے 6 مضامین بیان کیے ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کتنی چیزیں، بلند آواز سے کتنی چیزیں، 6 چیزیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6
ماننے والے۔
یاد رکھ لو گے، یہ دیکھو کوئی زیادہ محنت طلب بات نہیں ہے، محنت تو ہم نے کی ہے، آپ نے تو پکی پکائی روٹی کھا لی ہے، پکی پکائی روٹی۔ میں کہتا ہوں پورے قرآن میں میرے اللہ نے کتنے مضامین بیان کیے، 6، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ نوجوان بھی یاد کر سکتا ہے، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، عالم بھی، جاہل بھی، یہ پورے قرآن میں اللہ نے 6 مضامین کو بیان کیا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لے، پورے قرآن میں تجھے اس سے باہر مضمون نہیں ملے گا۔ میں نے سمیٹ کر بات کی ہے، اور وہ 6 مضامین جو میرے اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں ان تمام کو بڑے اختصار سے، اجمال سے سمیٹ کر سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا، ارے غیر المغضوب علیہم ولا
ضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا، پورے قرآن کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں سمیٹ دیا۔ میں کہتا ہوں پھر اللہ کا انعام دے، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، فرمایا لوگوں میں نے تمہیں بڑا قرآن دیا ہے، اللہ بڑا قرآن کیا ہے، فرمایا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، وہ سورتیں جو بار بار سات آیتیں پڑھی جاتی ہیں اسے قرآن عظیم کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ارے باقی کو قرآن کہہ دیا اسے قرآن عظیم کہہ دیا، اس لیے الفاظ تھوڑے ہیں اور معنی پورا ہے۔ تو میں نے سورۃ الفاتحہ درس قرآن میں اس لیے پڑھی ہے کہ آج مامو کاجن میں سارے طالب علم تو جامعہ امام ابو حنیفہ میں نہیں ہے، طالب علم تو تھوڑے ہوں گے، آپ تو کبھی کبھی آئیں گے، لیکن آج آپ یوں سمجھے کہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ مامو کاجن میں درس قرآن کا پہلا سبق ہے، اور میں نے پہلے سبق میں تجھے پورے قرآن کا خلاصہ دیا، خلاصہ میں نے دے دیا، یاد کرنا تو تیرے ذمے ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے چھ مضامین، توجہ رکھنا کتنے مضامین، چھ مضامین کو بیان کیا۔ نمبر ایک توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں، نمبر دو قیامت کو، مالک یوم الدین میں، نمبر تین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ مجھے ایک بات ماننے والوں پر یاد ہے، میں کہتا جاؤں، میں کہتا ہوں کبھی آدمی قرآن پڑھتا ہے بیچارہ سمجھتا نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے سمجھتا نہیں، آپ کو کہ جی وہ کیسے، مثالیں میں کئی دے سکتا ہوں، میں آج ایک مثال تجھے دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ارے نماز میں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، صراط مستقیم کا معنی اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پہ انعام کیا وہ کون ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ۔ توجہ کرنا بات سمجھنا، ارے چار وہ طبقے تھے جن پر رب نے انعام کیا، نمبر ایک انبیاء کا طبقہ، نمبر دو صحابہ کا طبقہ، نمبر تین شہداء کا طبقہ، اور نمبر چار اولیاء کا طبقہ۔ میری بات پہ غور کرنا، ارے نماز میں دعا مانگی اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، وہ تو چار تھے، میں دوسرے لفظ میں کہتا ہوں ادھر نماز میں دعا مانگتا ہے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ صحابہ کے راستے پہ چلا، اللہ شہداء کے راستے پہ چلا، اللہ ولیوں کے راستے پہ چلا، ادھر سلام پھیرا، کہتا ہے میں صحابہ نہیں مندا، میں تو کلمہ نبی دا پڑھیا، اور نلائق تو نماز دعا مانگی، اللہ صحابہ کے راستے پہ چلا، اگر نہیں چلنا تھا تو نے دعا مانگی کیوں ہے، نہیں سمجھے، کہتا ہے میں ولیاں شریعہ نہیں مانگتا تو پھر تو دعا کیوں مانگی، اور کوئی بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے۔ امام ابو حنیفہ نبی ہیں؟ بولیے نا، صحابی ہیں؟ شہید؟ ہاں ہاں، نہیں کیا ہوتا ہے، امام کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، دشمن نے زہر دے کر مارا ہے، شہید کسے کہتے ہیں؟ بولیے امام ابو حنیفہ اور ولی، بولیے نا، نماز میں کیا دعا مگر مانگ رہے ہیں، اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ صحابہ کے، عمر کون ہے؟ بولیے نا، عمر کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ حضرت معاویہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تراوی نہ نا، میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور دعا کون سی مانگی؟ اللہ صحابی کے راستے پہ چلا، جمعے کے دن کی دو اذانیں، کہتے ہیں نا یہ تو عثمان ہے، تو میں کہ تجھے دعا مانگی ہے، اللہ مجھے صحابی کے راستے پہ چلا، نہیں سمجھے، صحابی کے، میں بیان سے فارغ ہونے کے بعد پوچھوں بھائی مجھے راستے کا نہیں پتا، میں نے سرگودا پہنچنا ہے، مجھے آپ کو یہ مولا یہاں سے نکلے، یہ دائیں طرف سیدھا جائیں، مرید والا وہاں سڑک پہ چڑھے تو یوں جائیں، میں ڈرائیور کہنا گڈی ادھر موڑ، لوگ پوچھن بھائی کیوں، کہنے نا آپ کو کہ یار تو راہ پوچھے اسی راہ دسیا تو جانا کیوں نہیں، مولوی اس راہ تو نہیں سی چلنا تو پوچھا کیوں ہوا، اور تھی آخ سو نا وہ مولوی صاحب نہیں جانا تو پوچھا کیوں ہوا، سارا وقت برباد کیتا ہی، تو نہیں جانا تو سواد رہنا تو پوچھے، اب دعا مانگتے اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ صحابہ کے، بولیے نا اللہ صحابہ کے، میں تو کہتا ہوں ذوق تازہ ہو تو میں نبیوں کی بات بھی کرتا ہوں، اٹھا معراج کی رات کو اللہ کے نبی امام ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہیں، توجہ، اللہ کے نبی امام ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہیں، یہ نبی الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، یہ نبی امام ہے، وہ نبی مقتدی ہے۔ ماموں کانجل کے سنیو، میری بات پہ توجہ دینا، ہر بندہ مسجد کا امام نہیں ہوتا، امام ایک ہے، سارے مقتدی ہیں۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ امام الانبیاء کے یا نبیوں کے؟ توجہ، اللہ نبیوں کے، امام الانبیاء امام ہے اور سارے نبی مقتدی ہیں، توجہ۔ ارے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ساری احادیث کھول لے، ذخیرہ تاریخ کا کھول لے، ہمارے نبی امام بنے ہیں، پیچھے نبی مقتدی بنے ہیں، تو تو نے دعا مانگی، اللہ نبیوں کے رستے پہ چلا، اگر وہ نبی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتا ہے تو پھر فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے نبیوں کا رستہ ہے، اور اگر وہ نبی اس امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا نبیوں کا رستہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ او بھائی دعا مانگی نا، اللہ نبیوں کے رستے، بولیے نا، اللہ نبیوں کے رستے، اگر تو نبی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے پھر فاتحہ پڑھنا نبی کا رستہ ہے، اور اگر نبی نہ پیچھے پڑھے تو پھر فاتحہ نہ پڑھنا نبی کا رستہ ہے۔ ہم تو نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نبیوں کا رستہ دینا، جب نبی امام کے پیچھے ہو فاتحہ نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھتے۔ ہم نے دعا جو مانگی ہے، ہم نے دل سے مانگی ہے، قبول کرنے کے لیے مانگی ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں جمعے کے دن کی اذان دو دیتا ہوں، کیوں؟ میں نے دعا مانگی ہے، صدیقین، اللہ صحابہ کے راستے پہ چلانا، عثمان اذان دو کہتا ہے، ارے میں تراویح 20 پڑھتا ہوں، میں نے دعا جو مانگی ہے، اللہ صحابہ کے راستے پہ چلانا، میں 3 طلاق کو 3 کہتا ہوں، میں نے دعا جو مانگی ہے، صحابہ کے راستے پہ چلانا، میں مسافہ تو ہاتھ سے کرتا ہوں، میں نے دعا جو مانگی ہے، صحابہ کے راستے پہ چلانا، میں پگڑی پہن کے نماز پڑھتا ہوں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا ہوں، میں نے دعا جو مانگی ہے، اللہ صحابہ کے رستے پہ چلانا۔ اور جب دعا مانگی ہے تو قبولیت کی بات بھی کر لے، امام کو مانتا ہوں، میں نے دعا جو مانگی ہے، اللہ ولیوں کے رستے پہ چلانا۔ اور ماموں کاجل کے سنیو، آؤ میں آج بھی تمہیں کہتا ہوں، اللہ تم سب کو پیغمبر کے روزے پہ لے جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکت سے اللہ مجھے بھی لے جائے۔ میں مدینہ منورہ رمضان المبارک مسجد نبوی میں تھا، نوجوان کا فون آیا، وہ نوجوان مجھے فون پہ کہنے لگا، یہی تمہارے تو بہتر رہنے والا حافظ اشفاق مدینہ منورہ میں۔ کہا مولوی صاحب کہاں پہ ہو؟ میں نے کہا مسجد نبی میں۔ کہتے کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا میرے نبی کا روزہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے خالی جگہ، کیا چھتریاں بنی ہیں؟ ارے پیچھے برامدہ ہے، برامدے کے ایک اور دو نمبر سے دور، وہاں بیٹھو۔ وہ آیا، ساتھ ایک نوجوان تھا، مجھے کہنے لگا جہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے وجہ؟ میں نے کہا ذرا اوپر دے، آپ بھی جا کر دیکھنا، اوپر دے، ستون ختم ہو گیا، اوپر جہاں وہ ستون کی ڈاٹ بنتی ہے، دونوں کے درمیان ستون پہ لکھا۔ میں نے کہا پڑھو کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں نعمان بن ثابت۔ کیا لکھا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا نعمان بن ثابت کون ہے؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ۔ میں نے کہا چھوڑ، ذرا ادھر دیکھ، توجہ رکھنا، یہ قبلے کی طرف دیکھنا۔ میں نے کہا وہ پیغمبر کا روزہ ہے، یہ مسجد ختم ہو گئی جو ترکیوں نے بنائی ہے، کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا؟ کہتے ہیں عمر ہے۔ ادھر کیا لکھا؟ عثمان ہے۔ آگے کیا لکھا؟ علی ہے۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا؟ عباس ہے۔ ادھر کیا لکھا؟ حسن حسین ہے۔ میں نے کہا پیچھے کیا لکھا؟ کہتا ہے نعمان بن ثابت ہے۔ اگلے ستون پہ کیا لکھا؟ کہتا ہے مالک بن انس ہے۔ اگلے ستون پہ کیا لکھا؟ کہتا ہے محمد بن ادریس ہے۔ میں نے اگلے ستون پہ کیا لکھا؟ کہتا ہے حضرت احمد بن حنبل ہے۔ میں نے کہا پھر مجھ سے پوچھتا ہے یا کیوں بیٹھا؟ میں کہے تو اس لیے اللہ نے علم دیا ہے اس روزے والے پیغمبر کو، روزے والے پیغمبر علم دیا ہے، اصحاب پیغمبر کو اور انہوں نے علم دیا ہے، امام ابو حنیفہ کو اس نے علم دیا ہے، حضرت مالک بن انس کو اس نے علم دیا ہے، محمد بن ادریس شافی کو اس نے علم دیا ہے، احمد بن حنبل کو۔ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے نبی والے علم کا پتا ہے، وہ روزے سے ملتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے روزے والے نے صحابہ کو دیا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے صحابہ نے ابو حنیفہ کو دیا ہے۔ میں ابو حنیفہ کے نیچے بیٹھا ہوں تاکہ ابو حنیفہ کے واسطہ سے صحابہ تک پہنچوں، صحابہ کے واسطے سے نبی تک پہنچوں، نبی کے واسطے سے اللہ تک پہنچوں۔ نعمان بن ثابت ولی نہیں تھا، توجہ، ماموں کاجل کے سنیو، جاؤ میرا چیلنج ہے، صبح پوچھو۔ پوچھو اگر ابو حنیفہ ولی نہیں ہے مسجد نبی پہ نام کیوں درج ہے؟ اگر مالک ولی نہیں ہے مسجد نبی پہ نام کیوں درج ہے؟ خدا کی قسم جس کو میں نے ابو بکر خلیفہ اول مانا ہے اس کا نام مسجد نبی پہ ہے، عمر کو خلیفہ دوم مانا ہے نام مسجد نبی پہ ہے، عثمان کو خلیفہ ثالث مانا ہے نام مسجد نبی پہ ہے، علی بن ابی طالب کو خلیفہ رابع مانا ہے نام مسجد نبی پہ ہے، ابو حنیفہ کو امام مانا ہے نام مسجد نبی پہ ہے، مالک کو امام مانا ہے مسجد نبی پہ ہے، جس پیغمبر کو میں نے روزہ مانا وہ بھی مسجد نبی میں ہے، جس صحابہ کو امام مانا وہ بھی مسجد نبی میں ہے، جس ابو حنیفہ کو مقتدا مانا اس کا نام بھی مسجد نبی میں ہے، اور سعودیہ والوں سے کہہ دو ابو حنیفہ کو نہیں مانتے نام کاٹ دو، کہہ دو کمر کو نہیں مانتے نام کاٹ دو، کہہ دو پیغمبر کو نہیں مانتے روزے کو گرا دو، علیہ باللہ نہیں ہوگا، میرے پیغمبر کا روزہ قیامت تک چمکتا چمکتا رہے گا، صحابہ کے نام بھی چمکتے رہیں گے، ابو حنیفہ کا نام بھی چمکتا رہے گا، ہم صحابہ بھی مانتے ہیں ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں، ہم نے دعا جو مانگی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، صحابہ کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا، اللہ ولیوں کے راستے پہ چلا، آلہ کو اگر نبی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، صحابہ ہے ہمارے پاس ہے، شہید ہیں ہمارے پاس ہے، شہید ہے تو ہمارے پاس ہے، میں کہ تو شہید تو فیصلے کرتا ہے، اگر ذوق سازوں میں جملہ کہ تو ایک مجاہد ہے ایک شہید ہے، اللہ مجاہد کے وجود کو بطور دلیل پیش نہیں کرتا، اللہ شہید کے وجود کو بطور دلیل پیش کرتا ہے، کیوں؟ کئی مجاہد تھے نماز نہیں پڑھتے، لوگ اعتراض کریں گے بھائی مجاہد یہ تو نماز نہیں پڑھتا، کئی مجاہد ہوں گے ضرورت کی وجہ سے وہ داڑھی نہیں رکھتے ہوں گے، لوگ اعتراض کریں گے اور یہ کیا وجہ مجاہد ہے اس منہ سے داڑھی نہیں، ہاں ہاں رب نے کہا نہیں نہیں ذرا اس کو گولی لگنے دینا، ارے ابھی نہیں ذرا کٹنے دینا پھر دیکھنا، اگر اس کا بدن ٹھیک ہو پھر ماننا یہ مجاہد بھی ٹھیک تھا، اگر بدن بدل جائے پھر ماننا مجاہد بھی ٹھیک نہیں تھا، اللہ نے مجاہد کے وجود کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا، شہید کے وجود کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، میں نے کہا پھر مجھے کہنے دے اگر شہید کے بدن سے خون نکلتا ہے تو ماننا یہ زندہ ہے، اگر جسم محفوظ ہے تو ماننا زندہ ہے، بدن سے خوشبو مہکتی ہے تو ماننا زندہ ہے، ارے میرے اکابر کے شہیدوں کے بدن سے رب نے دنیا میں خوشبو دکھا دی ہے کہ نہیں نہیں یہ جنتی ہے، احمد علی لاہوری کے بدن سے خوشبو اسی دنیا میں آئی ہے، عبداللہ شہید کے بدن سے خوشبو اسی دنیا میں آئی ہے، شیخ موسیٰ حضرت شیخ موسیٰ شیخ الہدی جامعہ اشرفیہ کے بدن سے اسی دنیا کی قبر میں خوشبو آئی ہے، غازی عبدالرشید کی قبر سے اسی دنیا میں خوشبو آئی ہے، حضرت حیدری کی قبر سے اسی دنیا میں خوشبو آئی ہے، پھر مجھے کہنے دینا، اللہ کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ارے ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں صحابہ کی بھی مانتے ہیں شہداء کی بھی مانتے ہیں، کوئی تو بھی نام لے کر بتا دے کہ جس کی قبر سے خوشبو آتی ہو، کوئی تو بھی بتا دے، اللہ نے فرمایا شہادا توجہ رکھنا توجہ، اللہ نے کہا شہادا تم یہ تو کہو گے سادے مجاہد لڑتے نے وہ بھی تیرے نہیں ساڑے نے، میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، لیکن اب تو شہید کی بات کرتا ہے نا، میں بات کہہ رہا تھا، ارے ایک ہے ماننے والا، ایک اور بات کہہ دو، ایک ہے نہ ماننے والا، ماننے والے ایک ہی قسم ہے توجہ، ماننے والے ایک قسم ہے، کیوں مانتے ہو مجھے نبی پر اعتماد ہے، ارے کیوں مانتے ہو صحابی پر اعتماد ہے مجھے، کیوں مانتے ہو شہید پہ اعتماد ہے، کیوں مانتے ہو مجھے ولی پر اعتماد ہے، توجہ بات کیا لگو، ارے مجھے اعتماد کیا ہے، میں نے حیدری کو دیکھا بدن سے خوشبو اٹھی ہے، موت کے بعد آئی ہے، اگر مشن ٹھیک نہ ہوتا خوشبو نہیں بدبو آتی، ارے اگر مشن ٹھیک نہ ہوتا چہرے بدل جاتے، پھر مجھے یہ بات کہنے دینا، ارے اب مجھے دلیل کی حاجت نہیں ہے، اللہ رب میں شہید کا وجود دلیل ہے، تو نے شہید کو دیکھا اب کیا دلیل مانگتا ہے، عقیدہ غلط ہوتا اس کے بدن سے خوشبو نہ لگتی، عقیدہ غلط ہوتا اس کا بدن بدل جاتا، اگر نہیں بدلا تو تجھے ماننا چاہیے نا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، میرے دوستو پھر میں ایک بات کہنے لگا، میں نے کہا ہاں ارے نبی کی بات کو مانتا ہے میں کیوں نہیں کہتا، عمر کی بات کو مانتا ہوں کیوں نہیں کہتا، شہید کی بات مانتا ہوں کیوں نہیں کہتا، ارے صاحب میں ولی کی بات مانتا ہوں کیوں نہیں کہتا، وجہ یہ ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی مانے، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی مانے،
مانے، شہید ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی بات مانے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی بات مانے۔ رب کی نہ مانے نبی نہیں بنتا، رب کی نہ مانے صحابی نہیں بنتا، رب کی نہ مانے شہید نہیں بنتا، رب کی نہ مانے ولی نہیں بنتا۔ اب نبی سے دلیلیں کیسی، اب صحابی سے دلیلیں کیسی، اب ولی سے دلیلیں کیسی؟ اور جس عمل کو مان کے وہ ولی بنا ہے، اس عمل کو مانے گا تو بھی ولی بن جائے گا۔
توجہ، میں بات کیا تو سمجھنا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ارے ماننے والا کون ہے جو اعتماد کرے؟ الجھتا نہیں ہے، بحث نہیں کرتا، جھگڑتا نہیں ہے۔ ارے اعتماد کا نام ماننا ہے، لیکن جو نہیں مانتا اس کی تو دو قسمیں ہیں۔ کبھی اس لیے نہیں مانتا بیچارے کے پاس علم جو نہیں تھا، کبھی اس لیے نہیں مانتا علم تو ہے مگر بیچارہ ضدی جو تھا۔ رب نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ میں بات سمجھانے لگا، ماننے والوں کے لیے اللہ ایک لفظ لائے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ دو لفظ لائے ہیں مغضوب علیہم اور ظالم کا۔ عربی زبان میں اگر علم نہ ہو آدمی نہ مانے اسے ظالم کہتے ہیں، اور اگر علم ہو مگر ضد کی وجہ سے نہ مانے اسے مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں علم بھی عطا فرما، ابو حنیفہ والا اللہ علم بھی عطا فرما، صحابہ والا اللہ علم بھی عطا فرما، نبوت والا اللہ میں جہالت نہ دینا، اللہ جہالت نہ دینا اور ضد بھی نہ دینا۔ شیطان والی، شیطان کے پاس علم ہے مگر ضد بھی ہے، وہ نہیں مانتا۔ ہم علم بھی رکھتے ہیں ضد بھی نہیں رکھتے، کیوں؟ ماننے والے ہیں نبوت کے، ماننے والے ہیں اصحاب پیغمبر کے، ماننے والے ہیں شہداء اور ولیوں کے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک طبقہ ماننے والے کا اللہ ایک لفظ لایا ہے، ایک طبقہ نہ ماننے والوں کا اللہ دو لفظ لایا ہے۔ کبھی نہیں مانتا جہالت کی وجہ سے، کبھی نہیں مانتا ضد کی وجہ سے۔ ہم ضد بھی نہیں رکھتے، جہالت بھی نہیں رکھتے، نبی کی بات بھی مانتے ہیں، صحابی کی بھی مانتے ہیں۔ میرے پاس دلیل آ گئی، نبی نے فرمایا، میں نے پوچھتا کیوں؟ میرے پاس عمل آ گیا، صحابہ نے کیا۔ میں نے پوچھتا کیوں؟ میرے پاس عمل آ گیا، مجتہد نے کیا۔ میں نے پوچھتا کیوں؟ ارے ماننے والا ہوتا ہی وہ ہے جو کیوں نہ کرے مان لے، کیوں نہ کرے۔ تو قرآن میں کتنی چیزیں بیان کی ہے، مضمون ذہن میں کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک بولیے نا، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار احکام، نمبر پانچ، نمبر چھ پورا قرآن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہم نے درس قرآن کے لیے آج سورۃ الفاتحہ کے پڑھ، ایسا کوئی امام لا ایسی کوئی مثال۔ ارے امام قرآن سمجھتا بھی ہے، عشاء کو شروع ہوا فجر کی نماز تک 40 سال عبادت کی ہے۔ لا ایسا کوئی امام، لا ایسا کوئی امام 40 علماء کی کمیٹی بنا کے مسئلہ پیش کرتا، جب 40 پاس کرتے تو تحریر کر دیتا۔ لا اتنا بڑا کوئی امام، امام حنیفہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ ہم نے امام حنیفہ کو سمجھا جو نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ ہم نے سوچ سمجھ کے ادارے کا نام جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رکھا ہے۔ خدا کی قسم ضد کی وجہ سے نہیں، حسد کی وجہ سے نہیں، سوچ سمجھ کے رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ شاگرد ہے نبی کے صحابہ کا رضی اللہ عنہ۔ ارے دنیا میں تم اتنا بڑا امام کہاں سے لاؤ گے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں 6 مضامین ہیں، توجہ رکھنا۔ نمبر 1 عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے، نمبر 3 عقیدہ قیامت ہے۔ میرے ذمے قبض رہا اگر میں آتا رہا، توحید کی کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ ایک ہے، نمبر 2 اللہ کہاں ہے، نمبر 3 اللہ جسم سے پاک ہے، نمبر 4 اللہ ازائے جسم سے پاک ہے، نمبر 5 اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ 5 مضامین تو عقیدہ توحید کی ہیں۔ نمبر 1 اللہ ایک ہے احد، نمبر 2 اللہ اکیلا ہے واحد القہار، نمبر 3 اللہ جسم سے پاک ہے اللہ الصمد، ازائے جسم سے پاک ہے اللہ الصمد، نمبر 5 اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معکم۔ تم 3 ہو، تم 4 ہو، پانچواں اللہ، تم 5 ہو، چھٹا اللہ، تم کم ہو زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ارے اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، بے تک مثل شیء، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ نمبر 2 ارے عقیدہ رسالت کے بارے میں، نمبر 1 ذات نبوت کسے کہتے ہیں، نمبر 2 وصف نبوت کسے کہتے ہیں، نمبر 3 دلیل نبوت کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں پھر آتا رہا دلائل دوں گا۔ ارے ذات نبوت کا نام بشر ہے، وصف نبوت کا نام نور ہے، دلیل نبوت کا نام بوجھتا ہے۔ میرے پیغمبر کی ذات بشر ہے، پیغمبر کی نماز یہ نور ہے، پیغمبر کا روزہ نور ہے، پیغمبر کا قرآن یہ نور ہے، نبی کا سونا یہ نور ہے، نبی کا جاگنا یہ نور ہے، پیغمبر کا علم یہ نور ہے، پیغمبر کا عمل یہ نور ہے، پیغمبر کے اخلاق یہ نور ہے، ارے ذات نبوت بشر ہے، وصف نبوت نور ہے، دلیل نبوت موجودہ ہے، ہم ذات نبوت بھی مانتے ہیں، وصف نبوت بھی مانتے ہیں، دلیل نبوت بھی مانتے ہیں، اور عقیدہ قیامت کے حوالے سے ایک قیامت صغرا ہے، ایک قیامت کبرا ہے، موت آ گئی حشر تک قیامت صغرا ہے، حشر کے بعد عبد الاباد یہ قیامت کبرا ہے، قیامت صغرا کا معنی عمل کے دور ختم ہو گیا، اب عمل کا دور ختم ہو گیا، جزا کا دور شروع ہو گیا، ارے قبر میں جزا بھی ہے سزا بھی ہے، لیکن قبر میں اللہ جہنم میں داخل نہیں کرتا، میت یہاں پہ اگر کافر ہے تو اسی جین میں اللہ وہاں سے جہنم کو پیش کرتے ہیں، اگر یہ مومن ہے جسم یہاں پہ اور وہ اس کی جنت میں، جنت وہاں پہ، مومن یہاں پہ، اللہ جنت کے دروازے کھول دیں گے اور جنت کی خوشبو یہاں پہ آئے گی، اگر یہ کافر ہے میت یہاں پہ اور عذاب جہنم وہاں پہ، اللہ دروازہ کھول دیں گے جہنم کی آگ یہاں پہ آئے گی، بیوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون، جب قیامت آئے گی اللہ کافر کو جہنم میں داخل کریں گے، یا ایو تنفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، مومن ہوگا اللہ جنت میں داخل کریں گے، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ارے قبر میں عذاب ہے اسے ارض نار کہتے ہیں، آپ کو پیش کیا جاتا ہے النار یورزونا علیہا، لیکن جب جنت قیامت کبرا آئے گی پھر کافر جہنم میں داخل ہوگا، اگر مومن ہے اور قیامت صغرا ارے قبر میں جنت کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ جب قیامت آئے گی تو مومن جنت میں داخل ہوگا، میں اپنے لفظوں میں قرآن کی زبان میں کہتا ہوں، ارے دنیا میں مرنے کے بعد قبر میں یہ ارض نار ہے ارض جنت ہے، اور قیامت کے بعد دخول نار ہے یا دخول جنت ہے، ہم قیامت صغرا بھی مانتے ہیں، قیامت کبرا بھی مانتے ہیں، قبر میں عذاب ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک یہودی آیا دو کھوپڑیاں پاس ہیں، تو اسنا اشریا میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث سے دہلی میں دبر المرقد نے لکھا ہے، یہودی کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہا، یا عمر آپ یہ کہتے ہیں ان کھوپڑیوں کو عذاب ہوتا ہے، یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے، یہ میری ماں کی ہے، آپ کا عذاب ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہاں، اگر یہودیت سے مرا ہے، اگر یہ کافر ہے اس کھوپڑی کو عذاب ہے؟ یہودی کہنے لگا جی آپ کا ہے، فرمایا آپ کا ہے، اس نے کہا حضرت آگ تو ٹھنڈی گرم ہوتی ہے، لیکن میری ماں کی کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے، آگ تو گرم ہوتی ہے، میرے باپ کی کھوپڑی تو یہ ٹھنڈی ہے، آگ تو گرم ہوتی ہے، میرے باپ کی کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے، اگر آگ کا عذاب ہوتا تو اس میں تپش رہ ہوتی، وہ بھی تو عمر بن خطاب سے نا رضی اللہ عنہ، وہ بھی تو امیر المومنین سے کہ جن کے بارے میں نبوت نے اعلان کیا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وہ بولتا بھی ٹھیک ہے سوچتا بھی ٹھیک ہے، وہ بولتا بھی ٹھیک ہے وہ سوچتا بھی ٹھیک ہے، حضرت عمر نے فرمایا دو پتھر لیے، فرمایا ذرا ہاتھ لگاؤ یہ پتھر ٹھنڈے یا گرم، کہتا جی ٹھنڈے، فرمایا آگ ہے، کہتا جی نہیں، حضرت عمر نے پتھروں کو رگڑا، رگڑنے کے بعد کا ہاتھ لگاؤ، کہتا جی گرم ہے، فرمایا آگ تھے تو پھر ٹھنڈے کیوں تھے؟ نہیں سمجھے، ان میں آگ تھی تو پھر ٹھنڈے کیوں تھے؟ مانو پتھر میں آگ تھی لیکن نظر نہ آئی، ہم نے رگڑا تو نظر آئی ہے، تیری ماں اور باپ کی کھوپڑی میں آگ ہے مگر تجھے محسوس نہیں ہوتی، جیسے ٹھنڈے پتھر میں آگ محسوس نہیں ہوتی، اب حضرت عمر نے سمجھایا، خیر میں کہتا ہوں ساری باتیں بولیے ساری باتیں، میں آخری بات کہتا ہوں، چلیے اور بات آسان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں دو مضمون بیان کیے اور آسان، نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو مسئلہ، نمبر ایک بولیے، نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو مسئلہ، عقائد اور مسائل کو، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید نہ مانے قیامت کا فائدہ نہیں، عقیدہ توحید نہ مانے رسالت کا فائدہ نہیں، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے، توجہ، عقائد میں بنیادی مسئلہ بولیے نا توحید ہے، مسائل میں بنیادی مسئلہ، سارے مسئلے تجھے نہیں آتے، صراط الذین انعمت علیہم تقلید کر لے گا، تیری پریشانی دور ہے، توحید مان لے گا تیری پریشانی دور ہے، پھر مجھے کہنے دینا۔ اللہ نے قرآن میں بنیادی عقائد اور مسائل دو چیزیں بیان کی ہیں، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ارے آری سورت میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آدھی سورت میں اللہ نے تقلید کو بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہم علماء دیوبند احناف پوری سورت کو مانتے ہیں، ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، تیرے ماموں کانجن کا مجھے نہیں پتا، میرے سرگوزے میں دو طبقے ہیں اور دونوں ہم سے لڑتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی لڑائی کون سی، ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ارے تم نے یہ جو کھانا اپنے باپ کے لیے بھیجا، یہ جو تم نے سالے ثواب کیا باپ کے جانے کے بعد، تم نے کھانے پہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ کھانا تمہارے باپ کو نہیں پہنچے گا، یہ چاول کی دیکھ تم نے پکائی ہے اس میں فاتحہ نہیں پڑھی، یہ دیکھ چاول کی تمہارے ابو کو نہیں پہنچے گی، یہ تم نے جو بکرا ذبح کیا ہے اوپر فاتحہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کہتا ہے تمہارے والد کو نہیں پہنچے گی، یہ جمعرات کے دن تم نے دودھ مسکین کو دیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، کہتا ہے اس کے اوپر فاتحہ نہیں پڑھی، یہ دودھ تمہارے ابو کو نہیں پہنچے گا۔ وہ لڑنا شروع ہو گیا کہ نہیں بھائی نہیں، تو سورت فاتحہ نہیں پڑے گا، تیرا دودھ نہیں پہنچے گا، تیرا گوشت نہیں پہنچے گا، تیرے چاول نہیں پہنچے گے۔ ایک اور لڑنا شروع ہو گیا، تو نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، کہتا ہے فاتحہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہتا ہے تیری نماز اللہ کے پاس نہیں پہنچے گی، تیری نماز قبول نہیں ہے۔ ایک لڑنا شروع ہوا کہ تو نے فاتحہ کھانے پہ نہیں پڑھی، تیرا کھانا نہیں پہنچے گا۔ ایک لڑنا شروع ہوا کہ تو نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، تیری فاتحہ نہیں پہنچے گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں بھی، ہم لڑتے نہیں ہیں، کھانے پر فاتحہ نہ پڑے، ارے کھانا تب بھی پہنچ جائے گا، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے نماز تب بھی پہنچ جائے گی، لڑنا نہیں ہے۔ لیکن جو فاتحہ الگ تعام پہ لڑتا ہے وہ بےچارہ توحید کو نہیں مانتا، جو فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے وہ تقلید کو نہیں مانتا، فاتحہ پہ لڑتا ہے، ایک آدھی فاتحہ یہ چھوڑ گیا آدھی یہ چھوڑ گیا۔ ہم توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں، نہ خلف الامام پہ لڑتے ہیں نہ الگ تعام پہ لڑتے ہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں، مانتے پوری فاتحہ کو، ہم لڑتے نہیں ہیں مانتے پوری فاتحہ نا، ہم تو نہیں لڑتے۔ اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے ہم لڑتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز ہو گئی۔ اگر کھانے پہ فاتحہ نہ پڑے ہم لڑتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی کھانا پہنچ جائے گا، کیوں اس کھانے نے تھوڑے ہی جانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لئی ینال اللہ لحومہا، فرمایا یہ گوشت تھوڑا ہی جائے گا، یہ گوشت تھوڑا ہی جائے گا، خون نے نہیں جانا۔ بلا کی انال ہو تقوا، وہ تو تمہارا اخلاص جانا ہے، اس چاول نے نہیں جانا، اخلاص نے جانا ہے، اور اخلاص فاتحہ کا نام تھوڑا ہی ہے، ہم لڑتے نہیں ہیں۔ تو ایک طبقے نے کہا فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز بھی جائے گی، ایک نے کہا فاتحہ نہیں پڑھو گے کھانا نہیں جائے گا، ہم نے کہا فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز بھی جائے گی، فاتحہ نہیں پڑھیں گے کھانا بھی جائے گا، لیکن فاتحہ نہیں مانو گے تو کام نہیں چلے گا۔ تم نے آدھی فاتحہ توحید بھی ماننی ہے اور تم نے آدھی فاتحہ تقلید بھی ماننی ہے، ایک وہ چھوڑ گیا ایک یہ چھوڑ گیا، عجیب بات ہے۔ لیکن جو چھوڑنے والا توحید کو تھا وہ بےچارا علم میں کم تھا، وہ تو خاموش ہو گیا، لیکن جو تقلید نہیں مانتا وہ تھوڑا سا ضدی بھی تھا، وہ اکڑ گیا، اس نے کہا نہیں نہیں میں تو مان لوں گا۔ میں نے کہا تو کیسے مانے گا؟ کہتا ہے مانو گا میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا بھی شرط بتا دے، کہتا ہے پورے قرآن میں تقلید کا لفظ تم بتا دو تو میں تقلید مان لوں گا، جب لفظ تقلید کا نہیں ہے میں کیسے مانوں؟ میں نے کہا اچھا پھر یہ تیرا دوسرا دوست کہہ دے گا کہ میں توحید کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دے، میں توحید مان لوں گا، اسے تو توحید کا لفظ دکھا دے گا۔ کہتا ہے یہ نہیں، قرآن میں توحید کا لفظ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ پوچھے گا تو مانتا کیوں ہے؟ تو کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ارے مانا تو توحید ہے قرآن میں نہیں ہے، قل ھو اللہ احد، ارے مانا تو توحید ہے قرآن میں نہیں ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مانا توحید ہے۔ میں نے کہا پھر یہ تجھے بھی کہہ دے گا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو کہا کی بات ماننا مانا تقلید نہیں ہے، یہ بھی تجھے کہہ دے گا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم کی بات مانو مانا تقلید نہیں ہے، یہ بھی تجھے کہہ دے گا، ولو ردوا الی الرسول واولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ، تو مانا تقلید نہیں ہے، یہ بھی تجھے کہہ دے گا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مانا تقلید نہیں ہے، تو کیا جواب دے گا؟ کہتا نہیں میں ڈٹ جاؤں گا، تقلید کا لفظ نہیں میں کیوں مننا۔ میں نے کہا اگر وہ ڈٹ گیا تو عید کا لفظ نہیں میں نہیں مننا گا، تو دس پھر کی بنے گا؟ میں نے کہا یار ڈانٹنا توحید کا لفظ نہیں ہے تو وہ مان لے، تقریر کا لفظ نہیں ہے تو تو مان لے. نہیں سمجھے؟ اب قرآن میں توحید ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے توحید ہے یا نہیں؟ توحید کا لفظ بھی ہے نہیں ہے؟ قرآن میں تقلید ہے یا نہیں؟ لیکن تقلید کا لفظ توحید کا معنی ہے، لفظ نہیں تو ہم نے مان لیا. تقلید کا معنی ہے، لفظ نہیں تو ہم نے مان لیا. ہم توحید بھی مانتے ہیں، ہم تقلید بھی مانتے ہیں. میں حکومت سے بھی کہتا ہوں بھائی ہم ماننے والے ہیں، ہم سے نہ لڑا کرو. ہم کون ہیں؟ تو منع لڑے ہیں تو منع کی مارنا، مارو ان کو جو نہیں مانتے. ہمیں نہ مارو، ہم تو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے ہم تو عید بھی مانتے ہیں تقلید. تو مار سے جڑا منے جڑا نہ منے بولتے نے مولانا امین کاڑ بھی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ تھا نا تین طلاق پہ، تو تھانے دار آ گیا. اس نے کہا جی میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. پر میں کیوں؟ اس نے کہا فساد لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. ارے پر میں بھی تو تھانے دار آ گیا، تو سارس بن جا فیصلہ کر لے، کیوں جھگڑا ہوگا؟ تمہارے ہوتے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا. مولانا پر میں بھی مناظرہ ہوگا، آپ بیٹھے ہیں تحمل سے، آپ افسر ہیں، آپ سنیں. اس نے کہا میں نے کہا نا مناظرہ نہیں ہوگا. اس پر میں بجا. اس نے کہا میں تمہیں بجا چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں مناظرہ نہیں ہوگا. اگر تم نے زیادہ اصرار کیا میں تمہارے سر پہ جوتے مار کے اٹھا دوں گا، مناظرہ نہیں ہوگا. مولانا امیر اکاڑی فرمانے لگے مجھے یہ بات بالکل منظور ہے، مجھے بھی جوتے مار، اس کو بھی مار. مجھے تین مارے تو تین کہنا، اس کو تین مارے تو ایک کہنا. مجھے تین مارے تو تین گننا اور اس کو تین مارے ایک گننا. کہتے وہ کیوں؟ کہتے یہی بات میں اس کو سمجھا رہا ہوں، یہی بات میں اس کو سمجھا رہا ہوں. تو تیرے جوتے سمجھا دیں گے، میری دلیل میں سمجھ نہیں آنا. تو زیادہ علاج تو دلیل ہے ہی نہیں نا. انہوں نے فرمایا تھانے دار نے عجیب کر لے، پر میں تینوں سمجھا گئی انہوں نے سمجھا. میں اس لیے کہتا ہوں تھانے دار سے پولیس سے بھائی ہم لوگ ماننے والے ہیں، ہم سے نہ لڑا کرو. ہم تو ماننے والے ہیں، ماننے والوں سے کیا لڑنا. دیکھو ہمارا جلسہ کتنا پورا من ہے. آپ نعرہ لگائے میں کہتا ہوں بھائی رہنے دو، نہ بھائی لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. پورے ملک میں بھی الحمد للہ تعالیٰ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں میری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت کے ایک ورکر کے خلاف بھی پرچہ نہیں. میں نے نہیں ہونے دیا الحمد للہ. میں نے کہا بھائی لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے. میرے کسی جلسے پر پولیس پابندی لگا دے میں کہتا ہوں جلسہ ختم کر دو پھر سے اگلی باری سے جی ضرور ہے نا لڑ کے جلسہ کرنا ہے. ایک انڈیا کی پولیس سے نہیں نا بھائی، جھگڑنا نہیں ہے. میرے کسی جلسے پر پولیس پابندی لگا دے میں کہتا ہوں جلسہ ختم کر دو پھر سے اگلی باری سے جی ضرور ہے نا لڑ کے جلسہ کرنا ہے. ایک انڈیا کی پولیس سے نہیں نا بھائی، پاکستان دی نا، ہم نے ضرور لڑنا ہے. میں نے کبھی میرے تو رشتے دار پولیس میں، مجھے پتا ہے کہ پولیس والا مرے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. میرے رشتے دار جو ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا مزاج وہ نہیں ہے. ہم اپنے اکابر کی طے شدہ پالیسی کے پابند ہیں انشاءاللہ. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کا نمائندہ ادارہ ہے. مجھے امید ہے آپ تمام اباب اس سے تعاون جاری رکھو گے انشاءاللہ. ہم نے چندے کی اپیل نہ آج کی ہے نہ آئندہ کریں گے، لیکن ہم آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں، اپنے تعاون میں ادارے کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آپ دعا فرماؤ اللہ جتنا بڑا یہ تیرا امام تھا اس کے نام کی نسبت سے ادارے کو اتنا ہی بڑا بنا. اللہ کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ ہمارے پاس علم، وسائل، اسباب کم ہے، اللہ دے گا. مولانا عبد القدوس گجر بھائی شمیم اور مولانا افتخار صاحب، دیگر ان کے جتنے احباب ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ حضرات بھی دعا کریں اللہ رب العزت ان کے حوصلوں میں برکت دے. میں آپ کو علماء سے میں گزارش کرتا ہوں ان نوجوانوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ہم آپ کی شفقت، آپ کی سرپرستی اور آپ کے توجہ کے محتاج ہیں. ہم اپنوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم اپنوں سے نہیں جھگڑ سکتے. ہم تو غیروں سے نہیں لڑتے، اپنوں سے کیا لڑیں گے بھائی؟ اس لیے میری گزارش ہے بس دعا فرمائے اللہ دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ظاہری اور باطنی اسباب اور وسائل عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی آپ احباب سے گزارش ہے ہر تین مہینے کے بعد قافلہ حق ہمارا رسالہ نکلتا ہے، تین مہینے کے بعد اس کے 20 روپے دینے پڑتے ہیں، کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے. آپ تمام احباب یہ رسالہ خرید لیا کریں گے نا بھائی، خرید لیا کریں گے نا انشاءاللہ. کافی رسالہ باہر سال پہ موجود ہوگا. اتحاد اہل سنت والجماعت کی کتابیں، ہماری سیڑھیاں، ہمارا لٹریچر. بہت سارے حضرات کو تعجب ہوتا ہے یار یہ اپنے جب سے بیران خود کیوں کرتا ہے. میں کہتا بھی اسی لیڈر نہیں، اسی ورکر اور کارکن. ابھی کون کارکن؟ ساڑا دل کرتا ہے ساری کتاباں ہر کار جاؤں، ہر گھر ہماری کہتے جائیں، ہر گھر ہمارا دیکھتا جائے، تاکہ اہل سنت والجماعت کے گھر باطل کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ستال باہر ہوگا، آپ تمام احباب لٹریچر اور سیڈیاں کیسے خریدیں اور مستقل رسالہ لگوائیں۔ اگر اب مشکل ہو اس دفعہ کا رسالہ لے جائیں، آئندہ ان حضرات سے مولانا عبدالقدوس صاحب سے، مولانا افتخار سے، بھائی شمیم سے آپ رابطہ کریں اور مستقل اپنا رسالہ جاری کروائیں۔ اللہ مجھ اور آپ سب سے عافیت کے ساتھ اپنے دین کا کام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تو جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حسد دوست اور کینے سے ہم سب کے سینوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنوں کی حمایت اور قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما، خزانہ غیب سے اللہ اسباب اور وسائل عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے محافظ ہیں، اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سپاہی ہیں، اے اللہ آئمہ اہل بیت اور اے اللہ اولیاء اللہ کے، اللہ ہم سپاہی اور ورکر ہیں، اے اللہ تو قیامت کے ساتھ ہمارا حشر بھی انہیں کے ساتھ فرمانا، ہماری خطاؤں کو ان کے صدقے معاف فرما دینا، ہماری خطاؤں کو ان اکابر کے صدقے اے اللہ تو درگزر فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔